نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علی. ناظرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین مبین کے حوالے سے یہ ملاقات نصیب فرمائی. آج دنیا کے بعض خطوں میں عید بقر منائی جا رہی ہے. وہ مسلمان جو آج عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، ان کی خدمت میں عید مبارک. میں اپنی اس محفل کا آغاز چاہوں گا کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے کروں. ہمارے ساتھ علامہ قاری اشرف صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تلاوت کتاب مجید سے ہمارے دلوں کو مسرور فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الإنسان من سلصال
کے بعد حافظ محمد قاسم صاحب جو ہمارے ساتھ شریک ہوئے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں گے.
صلی اللہ علیک یا
پروانہ وار پھرتے ہیں.
اس وقت جتنے بھی ساتھی میری گفتگو سنیں گے آپ سب کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے محبت کا اور پیار کا، اور اس محبت اور پیار کی عظمت یہ ہے کہ وہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے. میں سب سے پہلے آپ سب کو یاد کراؤں گا کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمیں ایک مسلمان کی سی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. بحیثیت مسلمان ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہدایت کے سرچشموں کی طرف خود بھی بڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ ہدایت کے سرچشموں کی طرف بڑھنا اپنی زندگی کا منشور اور دستور بنائے. مسلمان دنیا میں جہاں بھی بستا ہے، جدھر بھی رہتا ہے، اس کی زندگی میں دو باتیں معاشرے کا ہر فرد محسوس کر سکتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے وہ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کو، ان کی اتباع کو، اور ان کی محبت کو اپنے لیے باعث نجات تصور کرتا ہے، اور قافلہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر قرآن نازل کیا. دوسری اہم چیز، زندگی کا اہم اصول، قرآن حکیم اور کتاب رحمت کی تعلیمات ہیں. ہم سب مسلمانوں کو انہی روشنیوں کی طرف بڑھنا چاہیے اور اپنے زمانے کے اندھیروں اور تبیز سیاہیوں اور کٹا اٹوپ اندھیروں کو اجالوں سے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج جب آپ سب لوگ میرے ساتھ شریک محبت ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں قرآن حکیم فرقان مجید کا ایک مختصر سا پیغام آپ کے نام کر دوں. قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، اس کا ہر لفظ حسین ہے اور اس کا ہر جملہ بھرپور ہے، اس کی ہر دعوت مکمل ہے، اور اس کی ہر آیت میں فلاح و صلاح کے راز مضمر ہیں. انسان جب بھی ترقی اور ارتقاء کی منزلوں پر معراج پائے گا، وہ اسی کتاب کے ذریعے پائے گا، اور اس کتاب کو چھوڑ کر اور جس ہستی کے دل پر یہ کتاب نازل ہوئی ان سے منہ موڑ کر انسان قہر مذلت میں گر جائے گا. یوں تو قرآن حکیم فرقان مجید کی ہر سورت پڑھنے کے لائق ہے اور غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، لیکن آج میں سورہ معارج کا ایک خطبہ آپ کو سنانا چاہوں گا، جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الانسان خلق ہلوا اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع. یہاں انسان کی تخلیق کی بات کی گئی ہے، اور ظاہر ہے جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس نے انسان کے اندر بعض محرکات یا غرائز ایسے رکھے ہیں جو مثبت ہیں اور بعض ایسے ہیں جو منفی ہیں. شاید تکمیل کائنات کا سفر کرنے کے لیے جس انسان کو امتحان گاہ میں اللہ نے اتارا اس کے لیے کسی قدر دونوں چیزیں ضروری تھیں. امتحان امتحان ہوتا ہے جس وقت مثبت محرک سامنے آئے تو انسان قرب کی منزلیں پانے کے قابل ہوتا ہے اور منفی چیزوں کے ہاتھوں کبھی انسان لٹ جاتا ہے اور وہ امتحان میں کامیابی کی منزلوں سے دور ہو جاتا ہے. یہاں اللہ تعالی نے انسان کی طبعی کمزوریوں کا ذکر ارشاد فرمایا اور کہا کہ ان الانسان خلق ہلوا, بے شک انسان کو پیدا کیا گیا کمزور کم ہمت بے صبرا اور تھوڑ دلا. حلوا حلا کے مادہ سے ہے. ابن منظور جو معروف لغت نگار ہیں اور عربی زبان میں ان کی کمانڈ ہے وہ لسان العرب میں لکھتے ہیں حلوا وہ شخص ہوگا جو بدترین گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا جب اسے کوئی مشکل پیش آئے گی. گویا ان کے نزدیک بے صبرا انسان حلوا ہوگا. زبیدی حنفی تاج العروس کے مؤلف ہیں اور اس کتاب کا بڑا نام ہے عربی ادب میں, بلکہ کئی کتب اسی ماخذ سے پھر دوبارہ مدون کی گئیں اور زبیدی حنفی سے استفادہ کیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ حلاہ کا معنی رنج اور ملال ہوتا ہے. جس وقت انسان بہرے اضطراب میں مبتلا ہو جائے, پریشانیاں اور مشکلیں اس کے سامنے درپیش ہوں, تو وہ کیفیت جو اس کی طبیعت میں بنتی ہے یہ حلوا کی کیفیت ہے. علامہ مصطفی جنہوں نے التحقیق کے نام سے قرآنی الفاظ پر ایک جامع انسائکلوپیڈیا مدون کیا وہ بھی, اور علامہ راغب اصفہانی المفردات کے اندر لکھتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو معاشی پریشانیاں پیش آئیں, غربت, بھوک, افلاس, ذرائع زندگی اس کے محدود ہوں اور اس کے اخراجات زیادہ ہوں اور وہ کفالت کے لیے جب تنگ ہو تو واویلا مچائے, جزا اور فضا کرے, شکوہ و شکایت زبان پر لائے, کبھی اپنی غربت کا شکوہ ایک آدمی کے سامنے کرے, کبھی دوسرے آدمی کے سامنے کرے, وہ اپنی غربت اور اپنے افلاس کو سوسائٹی اور معاشرہ میں خود مذاق بنا لے. جب وہ کبھی اللہ کے حضور پیش ہو تو بجائے موجود نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ وہاں بھی شکوہ کرے اور شکایت کو زبان پر لے آئے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حلوا شخص ہے قرآن حکیم فرقان مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوا. راضی مفسرین میں جن کا ایک بڑا نام ہے اور تحقیق کی دنیا میں راضی اپنی مثال آپ ہیں. وہ جس وقت محبت کے مضامین قلم بند کریں تو وہ منظر اور نظارہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے, اور جب وہ تحقیقات کے کسی صحرا سے گزر رہے ہوں تو پھر بھی اپنے ساتھ چلنے والوں کو مایوس نہیں ہونے دیتے. مفاتیح الغیب کے نام سے آپ نے تفسیر لکھی اور تفسیر کبیر کے نام سے وہ لوگوں میں مشہور ہے. آپ لکھتے ہیں کہ الوا وہ شخص ہوتا ہے جس کی بھوک ختم نہ ہو. اس پر مجھے علامہ اسماعیل حقی رحمتہ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. آپ روح المیان کے اندر لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ یہ ایک جانور کا نام ہے, جیسے ہما پرندہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فرضی پرندہ ہے, اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے, اور بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا وجود باقاعدہ ہے. اسی طرح ہلہ ایک جانور ہے, اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقتاً موجود ہے, اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ ایک فرضی نام رکھنے والا جانور ہے. بہرحال علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تعالی روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ اتنا پیٹو قسم کا جانور ہے کہ اگر اس کو 7 چراگاہوں کا چارہ مل جائے تو یہ سب کھا جائے, اور کھانے کے بعد اس کو 7 دریاؤں کا پانی ملے تو وہ سب پی جائے. جب اس کو دریا نہ ملے اور کھانے کے لیے سبزہ نہ ملے تو وہ برف کھاتا ہے, اور برف کی ٹھنڈک اور برودت کی وجہ سے اس کا پیٹ مزید طلبی سے کچھ وقت کے لیے رک جاتا ہے. کیونکہ وہ بہت زیادہ کھانے کا عادی ہے اس لیے اس کو حلوا کہتے ہیں. تو علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہما وقت کھاتا ہی رہے, کچھ نہ کچھ وہ منہ میں ڈال کر کے منہ ہلاتا ہی رہے, جتنا جتنا انسان مشینری کی لائف میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی کمزوری کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے منہ ہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ثبوت دیتا رہتا ہے, ہلکی پھلکی, زیادہ کم, کوئی چیز کھا کر. اگر میں یہ کہہ دوں کہ پان, تو شاید پان کھانے والے پان کی توہین نہ تصور کر لیں. اگر میں یہ کہوں چگم, تو اس سے لطف اندوز ہونے والے یہ نہ کہیں کہ ہماری توہین ہو گئی. لیکن انسان کی کمزوری ہے کہ وہ منہ ہلاتا رہتا ہے, تو بسیار خوری, زیادہ کھانا, یہ ہے حلوا. قرآن حکیم فرقان مجید نے کہا کہ ان الانسان خلق حلوا. میرے تفسیر کے استاد اور حدیث کے استاد, بلکہ زیادہ تر فنون کی کتابیں بھی میں نے حضرت والا شان سے پڑھی, میری مراد ہے شیخ الجامعہ مولانا محب النبی صاحب قدس سر العزیز, جو بلا واسطہ اعلی حضرت فاضل گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے شاگرد تھے. نہ صرف شاگرد تھے بلکہ آپ کے مرید خاص ہونے کا بھی اعزاز رکھتے تھے. آپ کبھی کبھی بڑے لطیف قسم کے مزاق اور خوش طبعی فرماتے ہیں. اکثر جس وقت طالب علم کھانا کھاتے تو دارالعلوم کی فضا کے اندر آپ کہتے حلا اور کھا حلا اور کھا حلا اور کھا. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ پنجابی ادب کا حلا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ سے استفسار کیا تو آپ فرمانے لگے نہیں، میں تو قرآن کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو بہت زیادہ کھاتا ہے وہ حلا ہے، یعنی اے حلے زیادہ کھانے والے اور کھا. قرآن حکیم فرقان مجید نے کہا کہ ان الانسان خلق حلوا، تنگ دل ہونا، چڑ دلا ہونا، بے صبرا ہونا، واویلا مچانے والا ہونا، بسیار خور ہونا، یہ انسان کی طبی کمزوریاں ہیں. آگے قرآن حکیم نے انسان کی دوسری طبی کمزوری کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جس وقت اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا مصیبت اسے درپیش ہوتی ہے تو وہ واویلا مچاتا ہے، جزا اور فضا کرتا ہے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، جن سرچشموں سے اسے سکون اور اطمینان مل سکتا ہے وہ سکون اور اطمینان حاصل نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر اس کو مال پہنچ جائے یا اس کے پاس نعمتوں کی بہتات ہو جائے، اللہ اس کو نواز دے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس چیز کی کثرت ہو اس کو عام کیا جائے، دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے. لیکن انسان کی فطری کمزوری بھی واہ واہ، کہ جب وہ غریب ہوتا ہے تو دوسروں کو شریک محبت کرتا ہے، شریک نعمت کرتا ہے، لیکن جس وقت اس کے پاس مال اور دولت آتا ہے تو بخل اس کے وجود میں ڈیرے جما لیتا ہے اور وہ ہر چیز کا مستحق اپنی ہی ذات کو تصور کرنے لگ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کا کلابہ لے لے اور ہر چیز کا چڑھاوا اپنی ہی ذات پر چڑھا دے. قرآن حکیم اس کی اس فطری کمزوری کو بیان کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کہ جس وقت اس کے پاس اموال آتے ہیں، اس کو اللہ نوازتا ہے، تو بجائے دینے کے اور عطا کرنے کے اور عنایات کے دروازے کھولنے کے یہ منع کرنے لگ جاتا ہے، یہ بخل پر اتر آتا ہے، یہ کنجوس ہو جاتا ہے، یہ دوسروں کی تکلیفوں کا احساس نہیں کرنے پاتا. اب ایک بات عرض کروں کہ کسی کی بیماری بتا دینا یہ طب نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کسی آدمی کو کہے تمہیں سرطان ہے یا تم تپ دک کے مریض ہو. اصل میں تو ڈاکٹر ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اگر کسی کی بیماری کا راز پا گیا ہے تو وہ اس کو نسخہ شفا دے جس سے وہ اضطرابات اور بیماریوں سے وہ نجات پا سکے. اس دنیا میں اپنی جگہ انسان کی بدقسمتی کہ ہم کسی کے درد دکھ کا احساس ہی نہیں کرتے. اگر کسی کو دکھ درد کا احساس ہو بھی جائے تو ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ جس کا درد پتہ چلے اس کے درد کو دور کرنے کی بھی کوشش کی جائے، جس کی بیماری معلوم ہو اس بیماری کے لیے نسخہ شفا بھی بتایا جائے. تو قرآن حکیم صرف انسان کی طبی کمزوریاں اگر بتا دیتا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کتاب ایسی طبیب ہے کہ جو لوگوں کی بیماریاں تو بتاتی ہے لیکن یہ کتاب نسخہ شفا نہیں بتاتی کہ ان بیماریوں سے، ان کمزوریوں سے، انسان نجات کس طرح پا سکتا ہے، ازالہ کس طرح وہ کر سکتا ہے. قرآن حکیم فرقان مجید اب ساون کا بارش بن کر برستا ہے اور اس کے فیض کے چھالے انسان کے دکھ اور درد کو دور کرتے ہیں. یہاں سے اگلی آیات کے اندر انسان کی انگلی گویا قرآن پکڑ لیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اگر تمہارا یہ دکھ ہے تو اس دکھ سے نجات کا راستہ یہ ہے، اگر تم بیمار ہو تو تمہاری بیماری کا خاتمہ اس نسخہ کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب یہ جو تین طبی کمزوریاں انسان کے اندر آتی ہیں، ان سے نجات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ قرآن حکیم اس نازک اور ضروری موضوع کو چھوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الا المصلین، الا المصلین، وہ لوگ اپنی فطری کمزوریوں کا ازالہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو لوگ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نظام نماز سے وہ مستفید ہوتے ہیں. اب یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم فرقان مجید نے نماز کوئی ریاضت بنا کر یا وظیفہ بنا کر یا کوئی ورد بنا کر فرض نہیں کی. نماز تو ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیا. اگر ایک انسان نماز کے اس نظام کو سمجھ لے تو اس کی روح دراصل ایک اعتقاد اور ایک عقیدے سے سرشار ہو جاتی ہے. وہ اعتقاد اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معبود تصور کرتا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو اللہ ہی کے لیے وقف کر دیتا ہے. جس وقت وہ اپنا دامن طلب دراز کر کے اپنے معبود کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے ہر روگ کا علاج میرے الہ کے پاس ہے، میرے معبود کے پاس ہے. اس کی نماز گویا اس کی معلم ہوتی ہے، وہ اس کو سکھاتی ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، کیا درست ہے اور کیا نادرست ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جناب، نماز کے اندر قرآن سنا جاتا ہے اور قرآن حکیم آپ جانتے ہیں کہ ان میں دنیا کا کوئی ایسا موضوع نہیں، کوئی ایسا عنوان نہیں جس کو کتابیں رحمت پیش نہ کرتی ہو. تو جس وقت نماز کو ہم ایک نظام کی حیثیت سے لیتے ہیں تو نماز جائزہ لیتی ہے نمازی کا کہ اس کے اندر کہیں بخل تو نہیں، اس کے اندر کہیں کنجوسی تو نہیں، اس کے اندر کہیں تھوڑ دلا پن تو نہیں، اس کے اندر کہیں بے صبری تو نہیں، اس کے اندر وہ کوئی عیب تو نہیں جو انسان کو وظیفہ ترقی سے روک سکتا ہے. تو جس وقت نماز معلم بن جاتی ہے اور انسان اس کا مسترشد ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ 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 اپنے اندر ایک میٹھی سی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی شخصیت کو آراستہ کرنا ہے، مزین کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے. اور جس وقت اس کی جہت بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کی منزل بھی ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو یہ چیز عطا فرماتا ہے کہ اس کے اندر وہ طبی کمزوریاں جن کی پہلے قرآن مجید نے نشان دہی کی وہ دم توڑنے لگ جاتی ہیں اور ایک انسان انسان محمود بن جاتا ہے، اچھا انسان بن جاتا ہے، خوبصورت انسان بن جاتا ہے جسے دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ آ جاتا ہے. آگے قرآن حکیم فرقان مجید نے الا المصلین کے بعد الذین هم علی صلاتہم دائمون کہا کہ نماز بھی ایسی نہ ہو کہ سرسری، جس کو گلے کا چھلاوا سمجھ کر کے اتار دیا گیا ہو. نماز اپنے اصل مفہوم کے ساتھ جس وقت نمازی میں آتی ہے تو انسان زندگی گزارتے ہوئے وہ محسوس کرتا ہے کہ گویا میری پوری زندگی نماز بن گئی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر دوام برتے ہیں, ہمیشگی برتے ہیں. یعنی یہ اچھی منزل, ایک کا دفعہ نماز پڑھنے سے کوئی آدمی کہے کہ مجھے حاصل ہو جائے تو اس کی برکات تو ضرور اس کو مل جاتی ہیں, لیکن سسٹم کو قبول کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ پنجگانہ نماز فرض کی گئی تو انسان اپنی ساری زندگی میں اس کو نافذ کرے, اور جس وقت اس کو امپلیمنٹ کرے گا, نافذ کرے گا, تو پھر اس کی برکات اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر دوام برتے ہیں. کس کیفیت کے ساتھ اور کس انداز میں ہمارے بزرگ نماز سے متلذذ ہوتے تھے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھ رہے ہیں, تیر آپ کی پنڈلی میں لگ جاتا ہے, پھر وہ تیر نکالا جاتا ہے, مسلح خون سے لت پت ہو جاتا ہے, لیکن حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم عبادت میں ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ پوچھتے ہیں یہ خون کیسا, بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پنڈلی سے تیر نکالا گیا. تو بتائیے اس نماز میں اور اس نماز میں بہت فرق ہے کہ ایک انسان نہ وضو ٹھیک کرے, نہ کپڑے صحیح پہنے, نہ اس کی نیت جو ہے وہ پائیدار اور مستحکم ہو, نہ معبود ہونے کا تصور اس کے دل اور دماغ میں موجود ہو, اور نہ جس جگہ وہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پاکی ہو, نہ اس کی جیت کعبے کی طرف صحیح ہو, اور پھر وہ جس وقت نماز کے اندر جائے تو تسبیح, تحلیل, اللہ تعالی کا ذکر اس سے جیسے اس سے مستفید ہونا چاہیے اس طرح نہ مستفید ہو. جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن حکیم سنا جاتا ہے تو اس کے فہم پر بھی تالے پڑے ہوئے ہوں, اور وہ محسوس نہ کرے کہ مجھے کس چیز سے روکا جا رہا ہے اور مجھے کیا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور میں جس اللہ کا بندہ ہوں میں اس دنیا میں پابند ہوں کہ وہ مجھے جیسے کہے گا میں ویسے کروں گا. اس نے اپنے رسول بھیجے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ اگر منع کرتے ہیں کسی چیز سے تو میں باز آؤں گا, اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو میں کروں گا. جناب یہ ایک نماز ہے, جس کی حقیقت سیکھنی ہو تو حضرت علی کے پاس جائیں, اور میرے خیال میں ہم سب کو اپنی نمازوں کو پیش کرنا چاہیے. رسول کریم علیہ السلام کی نماز پر, صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نماز پر, قرآن مجید نے کہا الذین هم علی صلاتهم دائمون. اس کے بعد اگلی بات کہی گئی کہ والذین فی اموالہم حق معلوم, وہ لوگ ان کے مالوں میں ایک حصہ مقرر ہے, لسائل والمحروم, سائل کے لیے اور محروم آدمی کے لیے. ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ پورا قرآن حکیم پڑھیں, آپ محسوس کریں گے کہ جہاں نماز کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم جوڑ کر بیان کیا گیا ہے. اگر کہیں زکوٰۃ کا لفظ نہیں تو انفاق کا لفظ ہوگا, صدقہ دینے کا لفظ ہوگا. لیکن حیرت ناک بات یہ ہے کہ قرآن نے اور اسلام کے نظام نے انسان دوستی کو, غریب پروری کو, انسانیت نوازی کو نظام عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اس راز کو شاید سب سے زیادہ صوفیاء کرام نے سمجھا ہے. آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. انہوں نے لوگوں کو ذکر سکھایا, اللہ کی بندگی سکھائی. حضرت خواجہ غریب نواز نے عبادت کا مفہوم ان پر واضح کیا, بت پرستی سے ان کو روکا, اسنام کے سامنے ناسیہ فرسائی سے انہوں نے روکا, لیکن ساتھ انسانیت کے لیے ایک ایسا فلاحی نظام انٹروڈیوس کیا کہ میں سمجھتا ہوں نظام صلات اور نظام زکات ان دونوں کو جوڑ کر تاریخ میں جس شخص نے اسلام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور ثمر اور نتیجہ عطا فرمایا. اسی طرح حضرت خواجہ بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو دیکھیں, اگر آپ ان کی زندگی پڑھیں تو ملتان سے لے کر جاوا سماٹرا تک آپ نے جہاں اسلام کی تبلیغ کی, وہاں انسانیت نوازی کے جو نقوش آپ نے قائم کیے وہ اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. یقیناً یہ تعلیمات تھیں قرآن حکیم کی, اور یہ تعلیمات تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. قرآن کہتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں میں ایک مقرر حصہ رکھتے ہیں سائل کے لیے اور محروم کے لیے. سائل وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی غربت, اپنے فقر اور اپنے افلاس کا جامہ خود پھاڑ کر اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کر دیتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے, میری یہ ضرورت پوری کی جائے. اور محروم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو غریب ہوتا ہے, جو مفلس ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی غربت, اپنی بھوک اور اپنے افلاس پر اپنی قناعت کا لباس پہنائے ہوتا ہے, وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا. اس کی غربت اور افلاس اور بھوک اس کی پیشانی سے محسوس ہو سکتی ہے, اس کی اتری ہوئی آنکھوں سے محسوس ہو سکتی ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ اگر سائل اور محروم آدمی کے لیے آپ حصہ مقرر کر دیں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نہ صرف نماز بلکہ اسلام نے ہر عبادت کے ساتھ فلاحی خدمت کو ضرور جوڑ دیا. مثلا روزہ ہے تو جس وقت رمضان المبارک کے روزے ختم ہوتے ہیں تو عید کے ساتھ فطرانے کو جوڑ دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ روزہ معلق رہتا ہے جب تک کہ فطرانہ نہ ادا کیا جائے. پھر آپ دیکھیں زکوٰۃ تو بذات خود ایک ایسی عبادت ہے جو انسانیت نوازی ہی کی صورت رکھتی ہے. حج ہے تو حج میں قربانی کو جوڑ دیا گیا, نہ صرف حج کے اندر قربانی بلکہ اگر کوئی حج کے ارکان اور مناسک ادا کرنے میں کمی رہ جائے تو بے شمار ایسی صورتیں ہیں جن پر دم دینا پڑتا ہے. اور جو لوگ حج پر نہیں جاتے وہ بھی عید کے دن قربانی کرتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث شریف یاد پڑی, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی آدمی قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو ابھی اس کا خون زمین پر نہیں گرتا, اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے, اور قیامت کے دن قربانی کے جانور کے بال اور اس کے کھر اور اس کے سینگ وہ بھی انسان کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. پھر حضور نے فتیبو بہا نفسن, کہ یہ قربانی دے کر تم اپنے نفس کو خوشیاں کیوں نہیں دیتے. تو سامعین, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, ہر ایک کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا درس اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم, یہاں بعض مفسرین لکھا کہ آپ کے معلوم سے مراد زکات ہے، لیکن وہ مفسرین کرام انہوں نے یہ لکھا کہ زکات کے علاوہ ہر انسان کو اپنی سطح پر جتنی نعمتیں اللہ عز و جل سبحانہ نے اسے دی ہیں ان نعمتوں میں خود حصہ مقرر کر لے. مثلا میری تنخواہ 4,000 ہے تو میں اس میں سے کتنے پیسے اپنے بچوں پر لگاؤں گا اور کتنا مال میں اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں اور بیواؤں کے لیے وقف کروں گا. یہ خود وقف کرنا یہ بہت عمدہ خصلت قرآن حکیم نے قرار دی. فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین. پھر اگلی بات قرآن حکیم نے کہی کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، وہ لوگ جن کا یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا اڑل ٹپ نہیں ہے، ایک دن ہم نے اللہ تعالی کی کچہری میں پیش ہونا ہے، تو یہ یقین اگر مستحکم ہو جائے تو انسان کی زندگی گزارنے کا انداز خوبصورت ہو سکتا ہے. آگے فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اعتقاد اور عمل کی یہ وہ تصویریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتائی ہیں کہ وہ اپنی طبعی کمزوریوں کا ازالہ ان چیزوں کے ساتھ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب رحمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس محفل میں میرے ساتھ جتنے لوگ بھی شریک ہیں میں ان سے یہی امید رکھوں گا کہ وہ اپنی زندگی کو دو جہتوں سے ضرور منظم کریں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی انہوں نے کرنی ہے اور اپنی نمازوں کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے، اور دوسرا ان کو باقاعدہ مینج کرنا چاہیے، اپنی تھوڑی سی محدود سی زندگی بھی ہو تو اس میں انہیں یہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. اگر ان دو جہتوں پر مسلمان اپنے آپ کو منظم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پوری دنیا ان کے وجود میں سکون محسوس کرے گی اور لوگ اسلام کی طرف بڑھ سکیں گے. آج میں قرآن مجید کے میسج کے حوالے سے یہی پیغام آپ کو دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ ہمارے ساتھ شریک دوست جو ہیں وہ اپنی ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، ان کی فائل ہم تک آ رہی ہے. اب میں اس طرف بڑھنا چاہوں گا. میں عاجز آدمی ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، میں شاید ان کی ذہنی الجھنیں تو دور نہ کر سکوں لیکن کوشش کر سکوں گا، اور کچھ بھی نہ ہوا تو دعا تو کر سکوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو سکون اور اطمینان کی دولت عطا فرمائے.
پہلا سوال شاہ صاحب، آپ کے خالد دور کے کلاس فیلو ہیں، ان کا نام ہے تنویر، انہوں نے کہا کہ میں گارڈن کالج میں آپ کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں لیکن معلوم نہیں تھا کہ علامہ سید ریاض حسین شاہ وہ شخص ہیں جو ہمارے ساتھ فزکس اور بایولوجی کے الٹے تجربے کرتے تھے. آپ ایک سوال تو یہ کمنٹ انہوں نے دیا ہے آپ کے بارے میں، اور دوسری انفارمیشن یہ دی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ تو بھی ہاشمی ہونے کے ناطے بڑے غصے والے تھے، یعنی غصیل تھے، آپ نے اپنا علاج کیسے کر لیا؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے پوچھا انہوں نے پہلا کہ کیسے علاج کیا، دوسرا کہا کہ مجھے مشورہ دیں کہ میں انتقام لینا جو ہے نا وہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں یا ختم کر سکتا ہوں. یہ خود وہ منتقم مزاج ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں سے انتقام نہ لیا کروں. اور اس کے بعد ایک سوال نے یہ کیا کہ آپ نے سائنس پڑھنی کیوں چھوڑ دی، آپ نالائق تو نہیں تھے؟
دنیا میں کسی انسان نے کس طرح رہنا ہے سارے فیصلے اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں. انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں، لیکن اللہ سبحانہ اس کے لیے ایک اور راستے کا انتخاب کر دیتے ہیں. اسی کا نام تقدیر ہے. ماجرا یہ ہے کہ میں جب گورن کالج میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب اور میری والدہ محترمہ خواہش مند تھیں کہ میں دینی تعلیم بھی حاصل کروں اور ساتھ میں ڈاکٹر بھی بن جاؤں. اس لیے الحمدللہ گورن کالج تک پہنچا, ایف ایس سی بی کی نمبر بھی میرے اچھے آئے, لیکن میں اتنے مارکس نہ لے سکا اس وقت ایف ایس سی میں جن سے میں میڈیکل کالج میں داخلہ حاصل کر سکوں. اس وقت پاکستان کے اندر کالجز کم تھے میڈیکل کالجز, اور میرٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائق اور نالائق ہونا تو یہ سننے والے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن اتنے نمبر میں نہ حاصل کر سکا کہ میں میڈیکل کالج میں جا سکوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے صرف فزکس, کیمسٹری اور زوالوجی, باٹنی ہی نہ پڑھنی پڑتی. میری والدہ صاحب اور میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا جو طریقہ ہے اسے قائم رکھیں. میرے پر دادا جی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی 1830 کے اندر گاؤں سے نکلے اور 1870 کے اندر واپس آپ تشریف لائے, اور اسی عرصے کے درمیان آپ جامعہ ازہر میں داخل ہوئے اور وہاں سے فارغ ہو کر تشریف لائے. میرے دادا جان رحمت اللہ علیہ تعالی وہ بھی ہندوستان میں خیر آباد پہنچے, اور معقولات اور منقولات خیر آباد کے علماء سے ان نے پڑھے. تو میرے والد صاحب کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا بچہ دینی علوم حاصل کرے. تو ظاہر ہے مجھے پھر سات کنز اور ہدایہ بھی پڑھنا ہوتا, اور جس وقت میں پنڈی گورن کالج میں پڑھتا تھا تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے کالج میں آنا ہوتا. یہاں مری روڈ پر علامہ احمد الدین سلطان پوری رحمت اللہ علیہ تعالی ہوتے, میں کالج سے پہلے تین اسباق ان سے پڑھتا. پھر جس وقت کالج سے فارغ ہوتا تو علامہ مولانا محب النبی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی کے پاس حاضری ہوتی, وہاں میں بڑے اسباق پڑھتا. ادب کا سبق پڑھنے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد میں علامہ عبد الغنی نرگس رحمت اللہ علیہ تعالی کے حضور حاضر ہوتا, اور اسی طرح صرف ناو پڑھنے کے لیے مخدوم زادہ قاضی محمد اسرار الحق حقانی کی خدمت میں حاضر ہوتا. تو اس طرح میرے سائنس پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو درس نظامی کے اسباق مجھے پڑھنے ہوتے وہ بعض اوقات 15 اور بعض اوقات 20 تک پہنچ جاتے. تو آپ میری اس محنت کو لائق ہونے کا نام دیں یا نالائق ہونے کا نام دیں, لیکن برڈن بہت زیادہ تھا. بہت زیادہ برڈن ہونے کی وجہ سے پانچویں کلاس سے لے کر آن ورڈ میں نے بورڈ سٹاپ کیے, لیکن ایف ایس سی کے اندر ایسا میں نہ کر سکا. پھر میں نے اپنی جہت بدل دی اور اپنے آپ کو کلیاتن درس نظامی کے لیے وقف کر دیا, لیکن گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے پھر میں نے کی, اور پوسٹ گریجویشن میں نے کراچی سے کی. اسی طرح ایم بی اے کی طرف بھی چلا گیا. الحمدللہ تعالی جتنا میرے مقدر میں تھا اللہ تعالی نے مجھے علم نصیب کر دیا. اسی
انتظام کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کیسے ختم,
جو عام سوال ہے وہ تو یہ ہے کہ انتقام کی جو عادت ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ انسانی نفسیات کا معاملہ ہے. یہ ہے کہ یہ ایک حالت ہے, وہ حالت کس وقت مفید ہو سکتی ہے اور کس وقت نقصان دہ ہو سکتی ہے, یہ فیصلہ تو انسان اقدار کی روشنی میں کر سکتا ہے. نہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انتقام لینا برا جذبہ ہے, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اچھا ہے. حالات اس کو اچھا بنا دیتے ہیں اور حالات اس کو مذموم کر دیتے ہیں اور برا بنا دیتے ہیں. تو اگر آپ اس کو برا جانتے ہیں تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹرز ہیں کہ انسان کیوں اس راستے پر چڑھتا ہے. میرے خیال میں حسد ہے, یہ انسان کو اندر سے کھاتا ہے. اگر اس حوالے سے انتقام ہو تو ایک انتقام لینے والے آدمی کو انتقام کی قیمت بہت زیادہ دینی پڑتی ہے. وہ اپنا گوشت چاٹ لیتا ہے, وہ اپنا خون خود پی لیتا ہے, وہ اپنی ہڈیاں خود کمزور کر لیتا ہے, وہ اپنے اوپر جس وقت ایک چیز کو مسلط کر لیتا ہے تو وہ اس کی خانگی زندگی کو, ذاتی زندگی کو, ہر چیز کو برباد کر دیتی ہے. قرآن مجید کا مشورہ تو یہی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, کہ غصہ پینے والے اور درگزر کرنے والے. باقی رہا کہ فائدہ کون سی چیز دیتی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ میں حضور کو فالو کروں گا, ایک تو یہ چیز آپ کو مدد دے گی اور آپ اپنا علاج کر سکیں گے, اور دوسرا درود شریف کو کثرت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا انسان کی طبیعت کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے اور حساس بھی کرتا ہے, اور انسان اپنے بارے میں بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو سکتا ہے. ویسے دیکھیے قرآن مجید نے تو ایک جگہ کہا کہ وجادلہم باللتی ہے یا احسن, کہ اگر آپ دشمن کے ساتھ بھی آپ کا مجادلہ ہو تو اس میں وسن لائیں, اس میں جھگڑا جو ہے وہ تو حسین ہو ہی نہیں سکتا. جھگڑوں کے وقت حسن لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور سے قریب ہوں, کہ دیکھیں کہ معاملات کو ٹیکل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کیا ہے. تو آگے جو اس کا ثمر قرآن حکیم نے بتایا اور نتیجہ جو قرآن حکیم اور فرقان مجید نے بتایا, وہ یہ بتایا کہ اگر تمہارا بدترین دشمن بھی ہوگا تو تم اس کو اپنا دوست بنا لو گے. تو میرے خیال میں پلاننگ ٹھیک ہونی چاہیے اپنی ذات کے بارے میں. جو کچھ سوسائٹی اور معاشرے میں میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم لوگ پہلے تو قومی ملی زندگی میں ہم منصوبہ بندی سے محروم لوگ ہیں, پھر اپنی گھریلو زندگی میں بھی ہم اڑل ٹپ چلتے ہیں, کوئی منصوبہ بندی ہماری نہیں ہوتی. اگر ہو بھی جائے تو کم از کم اپنی ذات کے بارے میں ہم نے کبھی بھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی ہے کہ میں اپنی شخصیت کو کس طرح سنوار سکتا ہوں. یہ بذات خود سنوارنے کا جذبہ اگر دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ صحیح کرنے کا انعام بھی ضرور عطا فرما دیتا ہے.
سویڈن سے سید اشتیاق حسین شاہ صاحب آپ کو سلام کر رہے ہیں, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ عید البکر روحانی خوشی دیتی ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انسان دنیا میں کس طرح خوش رہ سکتا ہے؟ یعنی روحانی خوشی تو چلو عید سے اور روزے سے اور نماز سے ملے گی, وہ کہتے ہیں دنیا میں خوش کیسے رہا جا سکتا ہے؟
سید اشتیاق حسین شاہ صاحب, آپ سید ہیں, آل رسول کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے, آباد رکھے. آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو کس طرح خوش رکھ سکتا ہے. تو خوش ہونا اور غمگین ہونا یہ انسان کی نفسیاتی حالتیں ہیں. آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ ایک ہی کام ہوتا ہے, اس کام کی وجہ سے ایک بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ غمگین ہو رہا ہوتا ہے. اس کی مثال میں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک بندہ مال دولت رکھتا ہے, دوسرا آ کر کے اس کا مال چوری کر کے لے جاتا ہے. تو جس کا لوٹ جاتا ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے, جو لوٹ کے لے جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو یہ جو خوش ہونا ہے اور غمگین ہونا ہے یہ حالتیں ہیں, یہ بذات خود جو ہے وہ فکس ویلیو رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ڈیفائن کروں کہ خوشی اس کا نام ہے اور غم جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے. جنگ ہے, جنگ میں قومیں ایک دوسرے پر حملہ کرتی ہیں, بندے مر جاتے ہیں. تو اسی جنگ میں ایک قوم اپنے مرنے والوں کو شہید کہہ رہی ہوتی ہے اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لاکھ ہو گئے ہیں اور یہ ہو گئے ہیں اور وہ ہو گئے ہیں. فعل ایک ہے لیکن ایک کے عقب میں اور جذبہ ہے اور دوسرے کے عقب میں اور جذبہ ہے. پہلے تو سید صاحب میں عرض کروں کہ خوشی اور غم جو ہے یہ مستقل اقدار نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے دل کی اچھی حالت, دماغ کی اچھی حالت, نعمتوں کا مل جانا اور وافر ہونا یہ عام طور پر باعث ہوتے ہیں انسان کی خوشی کے اور مسرت کے اور اس کے خوشحال رہنے کے. تو پہلی چیز میں عرض کروں گا کہ آپ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا. اس دنیا میں خوش رہنے کا فارمولا یہی ہے کہ آپ دوسروں کو کس قدر خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ راز اگر کوئی بندہ پا لے تو اس کو اللہ عز سبحانہ ضرور اور ضرور خوشیوں کا تحفہ عطا فرماتا ہے. دوسری چیز میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کا میں طالب علم ہوں اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ سن رکھو کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالی کے ذکر میں ہے. آپ جتنا اللہ تعالی کا ذکر کریں گے, اللہ پاک کی عبادت کریں گے, اللہ پاک آپ کے دل کو ایسی خوشیاں عطا فرمائے گا جن خوشیوں کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اور یہ خوشیاں دنیا میں اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے گا. عام طور پر ہم مستقل کسی بھی چیز کو اختیار نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم اس کے فروٹس اور اس کے ثمرات سے بھی ہم بہرایاب نہیں ہو سکتے. تیسری چیز میں عرض کروں گا کہ خوش رہنے کے لیے عام طور پر جو آدمی خوش نہیں رہتا اس کے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اس کے کسی نہ کسی جگہ سے کنسپٹ ڈسٹرب ہوتے ہیں. مثلا بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ان سے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے, تو وہ جس وقت کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایک انہونی سا غم اور اضطراب ان کے اندر دیمک کی طرح ان کو چاٹنے لگ جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کے لیے خوشیوں کا راستہ یہ ہے کہ وہ توبہ کریں, اور جس طرح وہ توبہ کا راستہ اختیار کریں گے تو ان میں اللہ تعالیٰ ایک خلوص پیدا کرے گا جس کی برکت سے سچی خوشیاں اللہ عز و سبحانہ ان کو عطا فرما دے گا. ایک اور چیز میرے پیر مرشد حضرت لالا جی صاحب قدس سر العزیز فرماتے تھے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں کسی آدمی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، کسی کو اذیت تو نہیں دے رہا. کسی آدمی کے ساتھ زیادتی کرنے والا بندہ دنیا میں کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، کسی کے اوپر ظلم کرنے والا بندہ نہ دنیا میں خوشحال ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں وہ خوشحال ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ میں نے حضرت والا شان کی خدمت میں عرض کی کہ بعض اوقات دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے اور انسان بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے میری حاجت پوری کر دی. اچھا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، بلکہ انسان کعبے میں بھی جا کر کے دعائیں کرتا ہے، بلا شبہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے. لیکن یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت والا شان نے ارشاد فرمایا کہ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر دیتے ہیں. اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے آپ کی دعا عرش کی طرف اٹھے گی نہیں، یہ صرف چیخ و پکار رہ جاتی ہے. تو اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو اذیت نہ دینا، اور دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنا، ان کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کو بھی خوش کر دیتا ہے اور انسان خود بھی دنیا میں خوشحال زندگی گزارتا ہے.
ایک بہن ہے ہماری سلمہ پشاور سے، وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو کیا خلافت کا جھگڑا ہوا تھا؟ ایک یہ ان کا تاریخ جو ہے اس حوالے سے ایک سوال ہے. دوسرا ان کا سوال ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کیسے ہوئی؟ یہ دو سوالات میں نے کیے ہیں.
بہن میری بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد جو کچھ ہونا تھا اس کی طرف صاف اور واضح اشارات فرما دیے تھے. نظام عبادت میں اور نظام خلافت میں زمین آسمان کا فرق ہے. نظام خلافت انسانی بہبود کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایک اچھی مینجمنٹ قائم کرنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی دو صفتوں کی طرف جا بجا مختلف مقامات پر واضح اشارے فرمائے تھے. بلکہ میں یہ عرض کروں کہ وہ اشارات اتنے ضروری تھے کہ بعض مقامات پر رسول اللہ علیہ السلام نے توحید کی طرف دعوت بھی بعد میں دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دو حوالے پہلے دیے. مثلا جس وقت رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابو قبیس پر چڑھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ کا نور بکھرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. دوسرا حوالہ انہوں نے امین ہونے کا دیا, صادق ہونا اور امین ہونا, سچا ہونا اور امانت دار ہونا, یہ دو صفتیں تھیں. میں کہنا چاہوں گا کہ اصل میں دعوت کا نصاب العنوان تو یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پہلے لفظ یہ نہیں کہے کہ لا الہ الا اللہ کہو. رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا تجربہ ہے. قوم نے کہا کہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اگر نبی بھی ہو اور اس کے بارے میں یہ نہ لوگوں کا عقیدہ ہو کہ وہ سچا ہے اور وہ امین ہے, تو عالی جناب فیض کس طرح آگے بڑھے گا. تو حضور کی ذات کو اللہ کی توحید سے بھی پہلے لوگوں نے ریکگنائز کیا کہ وہ صادق ہیں اور امین ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنے جملہ معاملات اپنے بعد آنے والے ان کی فاؤنڈیشن میں ایک نظام صدق رکھا, ایک نظام امانت رکھا اور پھر اس کو شورا کے ساتھ جوڑ دیا. رسول اللہ علیہ السلام کے بعد آپ نے خود کہا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی. جب حضور علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ خلافت راشدہ ہوگی تو جو بنا وہ اللہ کی مرضی سے بنا, اور اللہ تعالی نے ان کو گویا رسول اللہ علیہ السلام کی تمناؤں اور آرزوؤں کا ثمر بنایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کے بعد حضرت عثمان, ان کے بعد حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم, ان کے بعد امام حسن مجتبی. تو خلافت راشدہ کے جو 30 سال بنتے ہیں, اگر اس میں آپ کو کہیں تاریخ پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہو کہ کسی نے تنقید کی یا کسی نے رائے دی یا کسی نے اپنا اوپینین پیش کیا, تو آپ اس کو جھگڑا نہ تصور کریں, اس کو مجادلہ نہ تصور کریں, اس نظام کی تکمیل تصور کریں جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. اور میرے خیال میں یہ رائے, یہ تو حضور کے زمانے میں بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے دیتے تھے, اور اگر حضور کے زمانے میں صحابہ رائے دے دیں تو وہ غلط کام نہ سمجھا جاتا, بلکہ اس پر اپریشیشنز ہوتی. رسول اللہ علیہ السلام ان کو شاباش دیتے کہ یہ جو تم نے کہا, یہ جو تم نے کہا, یہ جو تم نے کہا. میرے خیال میں اسی شورائی نظام کو اگر خلافت راشدہ میں دیکھیں تو کسی جگہ اوپینین کوئی ابھرا ہے یا ابھرتا ہے اور تاریخ اس کو بیان کرتی ہے, تو اس پر فرقہ سازی کرنا, اس پر سیکٹیرین ازم کی عمارت بنا لینا, یہ مناسب نہ ہوگا. اور پھر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ ان بزرگوں کے معاملات پر جب غور و فکر کیا کریں تو جمالیاتی انداز سے آپ سوچا کریں, جمالیاتی انداز سے آپ فیصلے دیا کریں, اپنی آراء کا اظہار کیا کریں. اس لیے کہ اسلام کا تفرد یہ ہے, اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اگر آپ حضور کے زمانے سے پہلے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو انبیاء علیہ السلام سب کے سب معصوم ہیں, لیکن اگر ان کی تحریکوں کا ثمر سمیٹنے کی کوشش کریں تو کسی نبی کے ساتھ 8 آدمی کھڑے دکھائی دیں گے, کسی کے ساتھ 10 آدمی کھڑے دکھائی دیں گے. میں سمجھتا ہوں رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا حضور کی آل پاک ہوں, سب حضور کی تربیت کے شاہکار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اوصاف حمیدہ عطا فرما رکھے تھے, تاکہ رائے کا اختلاف دراصل اسلام کے کمپلیٹ ہونے کی دلالت کرتا ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو جمالیاتی آدمی تھے, وہ تو حضرت امام حسن حسین ان کے سامنے آتے تو وہ گلیوں میں کھڑے ہو کر ان کا نظارہ کرتے تھے کہ ان کے چہروں کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کے جمال کا عکس دکھائی دیتا ہے. وہ تو مولانا علی کے ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کر کے چومتے تھے اور سونگتے تھے کہ ان سے رسول اللہ علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، کہ آخری شخص جو رسول اللہ علیہ السلام کی قبر انور سے نکلا وہ مولانا علی کرم اللہ وجہ الکریم نکلے. اور اگر کسی جگہ آپ کو کسی مناقشے کی اور کسی غلط چیز کی سمیل آئے تو میرے خیال میں تاریخ کو کنڈیم کر دینا یہ آسان ہے، لیکن ہم حضور کے تربیت دیے ہوئے لوگوں کو کنڈیم کرنے کا راستہ اس کو جفا تصور کرتے ہیں اور مناسب ہم اس کو تصور نہیں کرتے. وقت چونکہ محدود ہے، اگلے آپ کے سوال کا جواب کسی دوسری نشست میں میں انشاءاللہ عرض کروں گا.
پیسے جمع کر کر کے چوروں کو ہم کھلا دیتے ہیں، اور میں اپنا نام تو نہیں آپ کو بتاؤں گا، ویسے میری ملاقات آپ سے فرینکفرٹ میں ایک مرتبہ ہو چکی ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں.
پہلے تو آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چوروں سے محفوظ رکھے، اور آئندہ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی چور اور ڈاکو آپ کے گھر میں گھسے. باقی میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے اندر ایک شکوہ ہے اور ایک نقصان ہو جانے کی آنچ ہے، کہ انسان جس وقت خسران سے یا نقصان سے دل تنگ ہوتا ہے تو اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتا ہے جس قسم کے خیالات کا اظہار آپ نے فرمایا ہے. یقیناً مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جرمنی میں تو چوریاں نہیں ہوتی ہوں گی، اصل میں آپ کا گھر پاکستان میں ہوگا یا کسی قبائلی علاقے میں ہوگا تو چوریاں شوریاں ہو جاتی ہوں گی. تو آپ جتنے باہر لوگ جاتے ہیں، آپ آتے بھی تو 10-10 سال بعد ہیں اور 20-20 سال بعد آتے ہیں، تو ایک تو حفاظت کا نظام ٹھیک کریں. جب آپ حفاظت کا نظام ٹھیک کریں گے تو اللہ پاک آپ کی مدد بھی فرما دے گا. دوسری، چوروں کا زیادہ ہونا، تو یہ میں آپ سے کیا کہوں، جس جگہ آپ کا گھر ہے آپ کے گھر والے وطن کے جو آل اقدو کشاں ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنا سسٹم ٹھیک کریں، اپنا نظام ٹھیک کریں. جنگل لا جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کرتا. اگر ہم رسول اللہ علیہ السلام کے سسٹم کی طرف بر وقت بڑے ہوتے تو آج امت مسلمہ کی حالت یہ نہ ہوتی. آج آپ ایک چور کا رونا روتے ہیں، لیکن ہم تو آئے دن بستیوں کی بستیوں کو ویران ہوتا دیکھ رہے ہیں اور تیراج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ایک چیز کا مذہبی حوالے سے آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا، اور بحیثیت قرآن حکیم کا طالب علم ہونے کی میں عرض کروں گا کہ انسان اپنے مال کے خسران پر کڑتا اس وقت ہے جس وقت وہ اپنے مال ہی کو سب کچھ تصور کرتا ہے. اس کے نزدیک جو قیمتی ترین چیز ہے، ویلتھ ہے، وہ مال ہے. لیکن اگر انسان کے احساس کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں اس سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز رکھتا ہوں، تو پھر کم چیز کے نقصان پر انسان اس کو مرض نہیں بناتا، اپنی بیماری نہیں بناتا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. تو میں آپ کو قرآن حکیم سے ایک مثال دوں گا کہ اللہ تعالی نے سب سے بڑی نعمت کیا چیز قرار دی. ایک تو ارشاد ہوا کتاب اللہ کے اندر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس آیہ کریمہ میں حضور کی ذات کو من اور سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی نعمت کو نعمت عظمیٰ ہونا آپ مان لیں گے تو پھر کبھی چوری نہیں ہوگی. چوری ہونا تو ایک دوسرا مسئلہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ بڑی نعمت کا احساس انسان کو نقصان ہو جائے تو اس کو بیمار نہیں بننے دیتا, اس کی شخصیت کو بچا لیتا ہے, تباہ نہیں ہونے دیتا. وہ آدمی ہر حال میں پھر خوش خوش دکھائی دیتا ہے. اسی عنوان کو تھوڑا اور آگے میں بڑھاؤں تو قرآن مجید نے ایک جگہ کہا, الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے کیا انسان کو زبان نہیں دی, دو ہونٹ نہیں دیے. تو یہ جو قرآن مجید نے کہا آنکھیں دو نہیں دیں, تو خوش طبعی کے انداز میں کہوں گا کہ اگر بندہ کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کو ایک بلین ڈالر دوں گا تو کیا آپ مجھے صرف ایک اپنی آنکھ دے دیں؟ تو کیا آپ ایک بلین ڈالر لے کر آپ آنکھ دینا پسند کریں گے, ٹانگ دینا پسند کریں گے, زبان آپ اس کو دے دینا کیا پسند کریں گے؟ وہ تو کہے گا میں تو آپ کو ایک بلین ڈالر دے رہا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلین ڈالر کی قیمت آپ کی آنکھ کی قیمت کے برابر نہیں ہے, تو آپ بڑے دانا ہو کر کے اس کے ایک بلین ڈالر کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے. اور اس لیے ریجیکٹ کریں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ کی قیمت بلین ڈالر سے زیادہ ہے, کان کی قیمت بلین ڈالر سے زیادہ ہے, زبان کی قیمت بلین ڈالر سے زیادہ ہے. انسان کے وجود کی جو یہاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں, بندہ ایک چھین کے کچھ سے لے جاتا ہے, وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ یار میری جان تو بچ گئی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اصل میں جو مال مجھ سے چھینا گیا ہے اس کی کوئی بات نہیں, مال تو آنی جانی چیز ہے, اللہ تعالی نے مجھے جان سلامت دے دی ہے. اس سے میں آپ کو کہنا یہ چاہوں گا کہ لو آپ لگائیں اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ. جس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ لو لگائیں گے, آپ پر درود و سلام پڑھیں گے, ایک نعمت کبرا کا تعلق آپ کی روح اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ روگوں سے اور بیماریوں سے وہ بچ جائے گی. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ویسے سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیتیں اور سورہ کاف کی پہلی تین آیتیں آپ ہر روز تلاوت کر لیا کریں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت پڑھی ہے کہ اگر کوئی شخص روز یہ آیات تلاوت کر لے تو اس کو چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب میرے خیال میں اس بات کے ساتھ ہی آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا کہ ہر سال میری چوری ہو جاتی ہے. دوسرا, زکوٰۃ ادا کیا کریں, صدقات ادا کیا کریں, غریب پروری کریں. یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی دعائیں جو ہیں یہ باقاعدہ باڑ بن جاتی ہیں, چار دیواری بن جاتی ہیں, یہ چوروں کے ہاتھوں کو شل کر دیتی ہیں. زکوٰۃ دینے والے آدمی کی حفاظت اور کفالت اللہ تعالی کے ذمہ ہو جاتی ہے. تو اس سوال کے جواب کے ساتھ ہی ہمارے آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. دو تین منٹ ہیں, میں آپ کے لیے, اپنے لیے, امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہوں. سب یکسو ہو کر اللہ رسول سبحانہ کی حضور دست بدعا ہوں, اے اللہ کریم, اے اللہ کریم, اے اللہ کریم, اے اللہ کریم, ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے, ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے, ہم سب کو اپنی عبادت کا نور عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں جیسا ہونا چاہیے ویسا ہمیں بنا دے, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت, آپ کی اتباع اور اپنی ان کی محبت کی سوغات عطا فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ دعا میں شریک ہیں ان کی دنیوی اور اخروی تمام حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, انہیں اضطرابات سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ذاکر بنا دے, اپنا ذکر اپنا نام ہمارے دل میں ہماری روح میں اتار دے, ہم ہر وقت تیرے نام کی مالا جپتے رہیں, ہم ہر وقت تیرے نام کی مالا جپتے رہیں. اے اللہ کریم امت مسلمہ کو وحدت عطا فرما دے، اور جس مقصد کی خاطر انہیں بنایا ہے وہ مقصد پورا کرنے کے لیے ان کو صلاحیت عطا فرما دے، علیت عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. اے اللہ کریم جن کے گھروں میں ناچاکی ہیں ان کو الفت عطا فرما دے، جو روحانی امراض کا شکار ہیں ان کے روحانی امراض کو دور فرما دے. اے اللہ ان سب کے گھروں کو رشک حرم بنا دے، رشک حرم بنا دے. اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دینا. اے اللہ ہمیں ہمارا آخرت کا سفر اچھا فرمانا، دنیا میں بھی حسنہ دینا، اور دنیا سے اسلام اور ایمان کے ساتھ ہمیں اٹھا دینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتہ وفی الآخرۃ حسنتہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وعلی وآل بیتہ وصحابہ اجمعین برحمتک. اگلی نشست تک آپ سب کو الوداع اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
تشارِ خوبا تو جانے جانا، تشارِ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تشارِ خوبا تو جانے جانا، تشارِ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تشارِ خوبا تو جانے جانا، تشارِ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا.